السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
افغان سفیر کی جنرل راحیل شریف سے ملاقات کے بعد 4 روز کی بندش کے بعد پورخم سرحد کھول دی گئی. دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کے جربات.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کا عمل متاثر ہوا ہے. پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے پاناما لیکس پر کمیشن بنانے سے معذرت. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
تورخم سرحد 4th day بھی بند. دونوں جانب لوگ شدید مشکلات کا شکار. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
این آئی اے نے مالیگاؤں بم دھماکہ معاملے میں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر سمیت 6 ملزموں کے خلاف الزامات واپس لے لیے اور تمام ملزموں پر سے مکوکا ہٹا دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: بغداد کے شمال میں ایک معروف کیفے میں مسلح افراد نے ایک حملہ کر کے کم از کم 12 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. اور اٹلی کے ساحلی محافظوں کے جہاز نے سسلی کی بندرگاہ پر پچھلے 2 روز میں 800 تارکین وطن کو زندہ بچا لیا ہے. اور ترکی نے بتایا ہے کہ کرد باغیوں سے جھڑپوں اور بعد ازاں عراق کی سرحد کے قریب ایک ہیلی کاپٹر گرنے سے 8 ترک فوجی مارے گئے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخلیوال کے درمیان جمعے کو ہونے والی ملاقات میں پاک افغان سرحدی راستے تورخم کو کھولنے پر اتفاق ہو گیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر سے جمعے کی شام جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خاص طور پر سرحدی نگرانی سے متعلق امور زیر بحث آئے. مزید تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخلیوال کے درمیان جمعے کو ہونے والی ملاقات میں پاک افغان سرحدی راستے تورخم کو کھولنے پر اتفاق کیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جمعہ کی شام جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خاص طور پر سرحدی نگرانی سے متعلق امور زیر بحث آئے. بیان کے مطابق تورخم سرحد کو معمول کے مطابق کھولنے پر اتفاق کیا گیا. فوج کی طرف سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں عہدیداروں نے خطے میں دیرپا امن اور دہشت گردی کے خلاف کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان اور افغانستان کی درمیان سرحد جمعے کو دن بھر 4th day بھی بند رہی، جس سے دونوں جانب جہاں سینکڑوں افراد پھنسے ہوئے ہیں وہی گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں بھی دیکھنے میں آئی. منگل کو پاکستانی حکام نے سرحد پر باڑ لگانے پر افغان حکام کے اعتراض کے بعد سرحد بند کر دی تھی. اور اطلاعات کے مطابق اس زمن میں اب تک ہونے والی دو طرفہ بات چیت نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی تھی. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی کے باعث کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکام نے سرحد اپنی جانب فرنٹیئر کور، نیویز اور خاصدار فورسز کی اضافی اہلکاروں کو تعینات کر رکھا ہے، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق یہاں بختربند گاڑیاں اور ٹینک بھی دیکھے گئے ہیں. سرحد کی بندش کے باعث مسافروں کے علاوہ تجارتی سامان لانے اور لے جانے والے کنٹینر بھی یہاں رکے ہوئے ہیں، اور ان کے مالکان کا کہنا ہے کہ سرحد اگر جلدی نہ کھولی گئی تو انہیں شدید نقصان ہوگا. ٹرانسپورٹر کی ایک مقامی تنظیم کے صدر شاکر افریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ دونوں ملکوں کی حکومتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے. سرحد پر پھنسے لوگوں کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن پاکستانی حکام کا کہنا ہے کی سرحد کے آر پار غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے دونوں ملکوں کو سنجیدہ اقدام کرنا ہوں گے. جمعرات کو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ سرحد پر نقل و حرکت کی نگرانی کو یقینی بنایا جانا بہت ضروری ہے. اس معاملے پر حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ تورحم پر سرحدی کنٹرول کے اقدام کرے. سرحد پر قواعد کے مطابق نقل و حرکت دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً 2500 کلومیٹر طویل سرحد ہے. شدت پسند اکثر دشوار گزار علاقوں سے سرحد عبور کرنے کے علاوہ باقاعدہ گزرگاہوں سے بھی عام شہریوں کے بیچ میں ایک دوسرے کے ملک میں داخل ہوتے رہے ہیں, اور یہ معاملہ دونوں ملکوں کے مابین سرحدی امور کے حوالے سے تناؤ کا باعث بنتا رہا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغانستان نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس کی حدود سے باہر ہیں. کابل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ یہ طالبان افغانستان میں خونریز حملوں میں ملوث ہیں. پاکستان نے اس مطالبے کو مسترد کیا ہے, اور اب ایک پاکستانی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو کارروائی سے اعتراض کی وجہ بتائی ہے. اس بارے میں عائشہ تنظیم کی رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
کابل میں کیے گئے حالیہ حملے میں 70 افراد ہلاک ہوئے تھے. حملے کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود افغان طالبان کو ہلاک کرے یا پھر پکڑ کر اس کے حوالے کرے. پاکستان نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا. ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان کو خطرہ ہے کہ اس طرح کی کارروائی سے نہ صرف عسکریت پسند اس کے خلاف ہو جائیں گے, بلکہ اس سے انہیں افغان انٹیلیجنس سروس کے دائرہ اثر میں دھکیل دیا جائے گا. اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس عہدیدار نے بتایا کہ ان کے ملک نے ماضی میں کی گئی عسکری کارروائیوں سے یہ سبق سیکھا ہے. کارروائیوں سے بچ نکلنے والے عسکریت پسندوں نے افغانستان میں پناہ حاصل کی, اور افغان انٹیلیجنس کی مدد حاصل کر کے بعض اوقات پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا. ایسے ہی ایک عسکریت پسند عمر خالد خورسانی نے ایک گروپ کی قیادت کی جو لاہور میں ایسٹر پر کیے گئے حملے میں ملوث تھا. اس حملے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. تاہم پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے, اپنے سے ذمہ داری اتار کر کسی اور پر ڈالنا بہت آسان ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دشمنوں کو بنایا ہی کیوں گیا تھا. قبل ازیں دسمبر سن 2014 میں پاکستان میں ایک اسکول پر کیے گئے حملے میں 130 بچے ہلاک ہوئے تھے. افغان سفیر کا کہنا ہے کہ اس وقت افغان انٹیلیجنس نے حملہ آوروں کو پکڑنے میں پاکستان کی مدد کی تھی. گزشتہ ایک سال کے دوران افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. دونوں جانب کے عہدیداروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی جانب سے F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے بعد سے امریکہ کے ساتھ تعلقات تناؤ کا شکار ہیں. خارجہ امور پر وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے بتایا کہ دونوں ملک اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے زیر اعانت روکے جانے کے بعد سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں ماضی کی نسبت تناؤ دیکھا جا رہا ہے. اس کا اعتراف پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ایوان بالا یعنی سینٹ میں لڑاکا طیاروں کے معاملے پر ہونے والی بحث سمیٹتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 ماہ سے یہ تعلقات ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہیں, اور تعلقات میں بہتری کے عمل کو دھچکا لگا ہے, اور F-16 طیاروں کے لیے امریکی کانگریس کی طرف سے فنڈز روکے جانا اس تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے. سرتاج عزیز نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے جوہری امور سمیت کئی مطالبات کیے گئے, لیکن پاکستان ان کو مسترد کر چکا ہے, اور ان کے بقول قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات میں ترجیحات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. امریکہ نے 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے بیرون ملک فوجی معاونت کے اپنے فنڈ سے $40 کروڑ سے زائد معاونت فراہم کرنی تھی, جبکہ بقیہ $27 کروڑ پاکستان کو ادا کرنے تھے. लेकिन कांग्रेस के बाद अरकान के एतराज के बाद अमरीका ने पाकिस्तान को आगाह किया कि अब तैयारों की खरीदारी के लिए पूरी रकम पाकिस्तान को ही अदा करना होगी। ओबामा इंतजामिया इस बात का एतराफ़ करती है कि F-16 लड़ाका तैयारों की पाकिस्तान को फराहमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस मुल्क की इस्तेदादकार को बढ़ाएगी, जो कि खुद अमरीकी सलामती के मफाद में है। लेकिन ओहदेदारों के बकौल बास कांग्रेस अरकान के इस पर एतराजात के बाद इसके लिए ये ज़रे आयानत फराहम करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में हुकुमरान जमात के सेनेटर अब्दुल कयूम ने जुम्मे को पार्लियामेंट हाउस के बाहर वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में इस सारे मामले को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि उनका मुल्क अमरीका से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता और जल्द ही वजारत दिफा की तरफ से एक वफ्द अमरीका का दौरा करेगा।
अफोर्ड नहीं कर सकते कि अमेरिका से ताल्लुकात हमारे खराब हों। पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के साथ एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है। हम अभी एक अटेम्प्ट और कर रहे हैं, हमारी एक टीम डिफेंस की जा रही है अमेरिका, 30-31 को मीटिंग हो रही है और वी होप कि गुड सेंस प्रीवेल्स और एक आध सेनेटर या दो सेनेटर्स के ऑब्जेक्शन के ऊपर आप ऐसे ना करें। आप इन द लार्जर इंटरेस्ट कांग्रेस को भी देखना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस का हम इंतहाई एहतराम करते हैं।
उधर अमरीका में पाकिस्तान के सफीर जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि अफगानिस्तान में खराब सूरत हाल बैन अलाक्वामी बरादरी की मजमू नाकामी के बायस पैदा हुई और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमेरात को अपने एक इदारे में इस्लामाबाद को अफगानिस्तान और अमरीका का एक दोगला और ख़तरनाक शराकतदार करार देते हुए जंग से तबाहाल मुल्क में बदमनी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया था। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक सफीर जिलानी ने इदारे का जवाब देते हुए कहा कि ये इदारिया जानबदारी पर मबनी और एक दरीना तनाज़े की पैचीदा तारीख की नफ़ी करता है। सफीर ने कहा कि ऐसे में जब अफगानिस्तान की जंग से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, दोगलेपन के इल्जामात इंतहाई तकलीफ दे हैं। उनके बकौल पाकिस्तान के पड़ोस में मुसलसल बैरूनी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान पर पड़ने वाले बोझ की शिकायत की बजाय उसने मुसलसल अमरीका और इत्तेहादी फोर्सेस के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला और खित्ते में सरगर्म दहशतगर्दों के खात्मे के लिए तआवुन किया है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
इटली के साहिली मुहाफिजों के जहाज ने सिसली की बंदरगाह पर पिछले दो रोज में 800 तारिकीन वतन को जिंदा बचाया है। अपने जंगजदा मुल्कों से भागकर यूरोप आने वालों ने अब एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। साहिली मुहाफिजों का एक जहाज 340 तारिकीन को लेकर जुम्मे के रोज ऑगस्टा की बंदरगाह पर पहुंचा, जिन्हें बहरे रोम से निकाला गया था। इनमें से ज्यादातर शाम और इराक से पनाह की तलाश में आए हैं। ये उन दो जहाजों में से एक के मुसाफिर थे जिसे मगरबी सिसली के साहिल पर शनाख्त किया गया था। साहिली मुहाफिजों का कहना है कि 515 मुहाजरीन को एक दूसरी कश्ती से निकाला गया। बैन अलाक्वामी मुहाजरीन के ग्रुप का कहना है कि शामी पनागुजीनों का यह सबसे बड़ा ग्रुप है जो इस साल इटली पहुंचा है, और ये इस बात का इशारा है कि पनागुजीनों ने, जो बरास्ता तुर्की व बर्रे आजम यूरोप में दाखिल नहीं हो सकते, अपनी हिकमत अमली में तब्दील की है। अंकरा ने मार्च में यूरोपीय यूनियन से मुआहदा किया था कि वो उन तारिकीन को वापस अपने मुल्क में पनाह देगा जो यूनान पहुंच गए थे। पिछले साल यूरोप में आने वाले मुहाजरीन के एक बड़े बहाव को रोकने की खातिर ये मुआहदा तय हुआ था। इन पनागुजीनों की तादाद 10 लाख से ज्यादा है, जो जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ा इंसानी बहरान है। इराक में अहदेदारों ने बताया है कि दारुलहुकूमत बगदाद के शिमाल में एक मारूफ कैफे में मुसल्ला अफराद ने एक हमला करके कम से कम 12 अफराद को हलाक कर दिया। तफसीलात के साथ बहजत जीलानी।
इराक में अहदेदारों ने बताया है कि बलत शहर में एक मारूफ चायखाने में 3 हमला आवर दाखिल हुए और उन्होंने फायरिंग कर दी। ये शिया अक्सरियत का शहर है। पुलिस की आमद पर 2 हमला आवरों ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने खुद कुछ जैकेटें पहन रखी थी। चायखाने के एक मुलाजिम ने रिपोर्टरों को आंखों देखा हाल बताया। चायखाने के मुलाजिम कुसे अहमद कह रहे हैं कि कल एक खून आलूद दिन था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मशीन गन थामे एक शख्स कैफे के अंदर आया और बिला इम्तियाज फायरिंग शुरू कर दी। उस शख्स ने दस्ती बम भी फेंके। उसने लोगों को गोलियों से भून डाला। 2 अफराद बाहर बैठे हुए थे, वो जहाँ बहक हो गए, जबकि 3 या 4 लोग यहाँ अंदर भी मारे गए। بلت شہر دارالحکومت بغداد کے شمال میں تقریباً 80 کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور جہاں حفاظتی انتظامات بھی کڑے ہیں. حملہ آوروں کو اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے 3 پولیس چوکیوں سے گزرنا پڑا ہوگا. یہ بات پولیس کے ذرائع نے ہی رائٹرز کو بتائی ہے. یہ حملے دارالحکومت میں 2 روز ہونے والے دھماکوں کے بعد ہوئے جن میں کم سے کم 80 افراد مارے گئے تھے. داعش گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی تھی. عراق میں امریکی بری فوج کے کمانڈر میجر جنرل گیری وولیسکی نے اس ہفتے کے آغاز پر بتایا تھا کہ اگرچہ داعش نے بغداد پر حملے کیے ہیں لیکن وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. دوسرے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ داعش کی یہ حربے مایوسی کا اظہار ہیں کیونکہ انہیں ملک بھر میں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے. امریکہ کا اندازہ ہے کہ عراقی افواج اور عراق اور شام میں داعش سے نبرد آزما گروپوں نے انتہا پسندوں سے تقریباً 40% وہ رقبہ واپس لے لیا ہے جس پر پہلے وہ قابض رہے ہیں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ترکی کے فوجی حکام نے جمعے کو کہا کہ کرد باغیوں سے جھڑپوں اور بعد ازاں عراق کی سرحد کے قریب ایک ہیلی کاپٹر گرنے سے 8 ترک فوجی مارے گئے ہیں. لڑائی میں کم از کم 6 باغی بھی مارے گئے. فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق کلدم کردستان ورکرز پارٹی کے باغیوں اور سرکاری فورسز کے درمیان ہاکاری صوبے کے قصبے کاکورا میں جمعے کے صبح جھڑپیں ہوئیں جن میں 6 فوجی جان سے گئے جبکہ 8 زخمی ہوئے. بعد ازاں فوجی جوانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ایک ہیلی کاپٹر تکنیکی وجوہات کے باعث گر کر تباہ ہو گیا جس سے اس کے 2 پائلٹ موت کے منہ میں چلے گئے. پی کے کے اور سرکاری فورسز کے درمیان لڑائی میں گزشتہ جولائی میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب 2 سال سے جاری امن عمل ناکام ہو گیا تھا. تب سے اب تک لگ بھگ 400 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں. ترکی اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے دہشت گرد تنظیم سمجھی جانے والی پی کے کے 3 دہائیوں سے ترکی کے مشرق میں آباد کردوں کی خود مختاری کے لیے ترک حکومت کے خلاف سرگرمی عمل ہے. ایک مقامی شہری حالت داستان کا کہنا تھا
تختما سیسی دویدم بزم جاملار تختا دی کاپیلار کرل دی اوندان سورا بیرا تیلیفون اچو امجام اول.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دھماکے کی آواز سنی, ہماری کھڑکیاں ہل گئیں اور دروازے ٹوٹ گئے. پھر ہم نے اپنے چچا کو بلایا, انہوں نے بتایا کہ دھماکہ ہوا ہے اور ایک گھر تباہ ہو گیا ہے, تو ہمیں کار کے ذریعے یہاں آنا پڑا. ہم نے کچھ زخمیوں کی مدد کی, ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا ہے. روس نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے رومانیا میں نیٹو فضائی اڈے پر بیلسٹک میزائل شیلڈ کے ایک حصے کو لانچ کر کے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. وائس آف امریکہ کی سلاتس کا ہوپ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
جمعرات کے روز نیٹو حکام نے ملک میں دفاعی نظام کے لیے لانچنگ پلیٹ فارم کھول دیے. یہ علاقہ ایک زمانے میں روس کے زیر اثر رہا ہے. ماسکو نے فوری طور پر اس اقدام کی مخالفت کی ہے اور اس شیلڈ کو خطے کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. جمعرات کے روز شمالی رومانیا میں دیووسیلو فضائی اڈے پر ایک خطاب میں نیٹو کے چیف جنس سٹولٹن برگ نے زور دیا کہ 800 ملین ڈالر والے اس میزائل شیلڈ کا مقصد دھمکی نہیں ہے. ان کے الفاظ ہیں,
میزائل ڈیفنس از فار ڈیفنس, اٹ از ڈیفنسیو.
میزائل ڈیفنس کا مقصد دفاع ہے, یہ دفاعی ہے. اس کا مقصد روس کے اسٹریٹیجک نیوکلیئر مزاحمت کو کمزور کرنا نہیں ہے. امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ سسٹم یورپ کو ایران اور شمالی کوریا کی جانب سے جوہری خطرے سے محفوظ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ماسکو نے اس کی مخالفت کی ہے. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کے الفاظ ہیں, ہمارے خیال میں لانچنگ پلیٹ فارم کی تنصیب انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز ٹریٹی کے اہم شکوں کی خلاف ورزی ہے. لہٰذا امریکہ نے آئی این ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس کا واضح طور پر اعلان کیا گیا. بہت سے عام روسی رومانیا کے اڈے کو روس کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. آزاد فوجی تجزیہ کار پاویل فیجنہارڈ کہتے ہیں,
Threat of the Romanian base is seen that this is not really about missile defense at all.
رومانیا اڈے کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ میزائل دفاع سے متعلق نہیں ہے. یہ میزائل دفاع ایک کور ہے اور حقیقت میں یہاں کم اور درمیانے درجے تک مار کرنے والے میزائل ہوں گے. لیکن کچھ رومانی باشندے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نظام انہیں روسی حملے سے بچاتا ہے.
یہ
ये अब हमें सिक्योरिटी देने आए हैं, रूस अब यहाँ नहीं आएंगे, उन्हें अब यहाँ आने का हौसला नहीं है, अब हम आज़ाद हैं। तजियाकारों का कहना है कि 1987 के माहदे की खिलाफ वर्जी से यूरोप में एक दूसरी जौहरी असलहे की दौड़ शुरू हो सकती है। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
ایسے میں جب امریکی قیادت کا ایک اتحاد داعش سے منسلک ظلم و صفاقی اور قتل و غارت کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے، یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ عراق اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی اندرونی سیاسی افراتفری اور بے چینی سے ان کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثلا بغداد پر بدھ کے روز ہونے والا بم حملہ جس میں درجنوں افراد مارے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔ ایسے میں جب امریکی قیادت کا ایک اتحاد اسلامک اسٹیٹ یا داعش سے منسلک ظلم و صفاقی اور قتل و غارت کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے، مثلا بغداد پر بدھ کے روز ہونے والا بم حملہ جس میں درجنوں افراد مارے گئے تھے، تو یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ عراق اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی اندرونی سیاسی افراتفری اور بے چینی سے ان کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے پیم ڈاکنز نے اپنی رپورٹ میں اس صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجزیہ کاروں کے اس بارے میں ملے جلے تاثرات ہیں کہ آیا امریکہ ان میں سے کسی بھی ملک کے اندرونی سیاسی حالات پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے اور کیا اسے ایسا کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
شیعہ مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے حامیوں نے اپریل کے آخری دنوں میں انتہائی حفاظتی علاقے گرین زون پر چڑھائی کی۔ یہ لوگ عراق کے سیاستدانوں کے بارے میں پائی جانے والے اس تاثر پر مایوس تھے کہ وہ اس نظام میں اصلاحات لانے میں ناکام رہے ہیں، جن پر اکثر عراقی بدعنوانی کی وجہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جین کیوبس نے سلامتی کونسل کی ایک بریفنگ میں کہا کہ یہ اس قسم کی سیاسی افتری ہے جو عراق کے دشمنوں اور خاص طور پر اسلامک اسٹیٹ کے مقاصد پورے کرتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک قانونی اور جواب دہ حکومت کا حصول ہی عراق کی طویل مدتی استحکام کی کلید ہو سکتا ہے۔ ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے منسلک نسیبہ یونس نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔
Ultimately, we don't see insurgencies or terrorist activities on this scale in countries where
ہم ان ملکوں میں آخر کار اس سطح کی شورشیں یا دہشت گرد کاروائیاں نہیں دیکھتے جہاں کی حکومتیں اپنے عوام کی ضرورتوں اور ان کی خواہشوں پر توجہ دیتی ہیں۔ تجزیہ کار نصیبہ یونس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عراق سے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کو بے دخل کرنے کے لیے امریکی قیادت کے تحت توجہ فوجی کوششوں پر مرکوز ہونے کے نتائج کی نوعیت محدود ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ پھر نصیبہ یونس کے الفاظ۔
We are not going to really tackle the root causes that are driving radicalization in Iraq unless we really deal with
حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ان بنیادی وجوہات سے نہیں نمٹ سکتے جو عراق کو انتہا پسندی کی جانب دھکیل رہی ہیں، جب تک ہم حقیقتاً اس معاملے کو حل نہ کر دیں جن کی جانب یہ مظاہرین اشارے کر رہے ہیں، جو یہ ہے کہ عراق حکومت بدعنوان اور نااہل ہے اور انتہائی بنیادی نوعیت کی خدمات تک فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے نصیبہ یونس کے۔ ترکی میں وزیراعظم احمد داؤتوغلو کے اچانک استعفے نے امریکہ کو اس ملک میں اپنے ایک اہم اتحادی سے محروم کر دیا ہے۔ ایک اور تھنک ٹینک کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے تجزیہ کار پیری کومک کے الفاظ۔
I think complicates things insofar as Davutoğlu was very well known in Washington. He was of course the architect of
یہ صورتحال چیزوں کو پیچیدہ بنا رہی ہے، کیونکہ داؤتوغلو کی شخصیت واشنگٹن میں بہت جانی پہچانی تھی۔ وہ بلا شبہ گزشتہ کئی برسوں سے ترک خارجہ پالیسی کے معمار تھے۔ لیکن کارنیگی انڈومنٹ کے پیری کیمک مزید کہتے ہیں کہ امریکہ کو ترکی کی اندرونی سیاست میں ایک قدر عمل دخل حاصل ہے۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ یہ توقع کرتا ہے کہ ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال کے باوجود ترکی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اتحاد میں بدستور ایک مضبوط شراکت دار کے طور پر موجود رہے گا۔ اس بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی پریس آفیسر الزبتھ کا کہنا ہے,
Turkey is not blind to the threat that it faces on its own soil along its border. So
Turkey نے اس خطرے پر اپنی آنکھیں بند نہیں کی ہوئی جس کا خود اسے سامنا ہے اپنی سرزمین اور اس کے ساتھ اپنی سرحد پر, اس لیے ترکی بہت چوکس ہے. ترجیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے حوالے سے امریکہ کے لیے کلیدی فکر مندی یہ ہے کہ وہ حمایت کی پیشکش بھی کریں اور اپنے بارے میں یہ تاثر بھی نہ پھیلنے دے کہ وہ ان ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک نئی کہانی, ایک نیا سیریل, دلے بے قرار.
بے قرار سا دل, خواہش کی ڈگر پہ چلا.
دلے بے قرار محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو مدثر اور فریدہ نامی دو کرداروں کے گرد گھومتی ہے. دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں کی ناچاکی انہیں ایسا نہیں کرنے دیتی. یوں بالآخر دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں.
بیٹا تمہارے ابا کے زخم ابھی بھرے نہیں, وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے.
سب کچھ کیا ذرا, تمہارا ہے تمہارا.
کیا میں نے کہا تھا اس سے کہ وہ جا کے مدثر سے ملے؟
میرے سامنے مت چلاؤ.
سمیر بھائی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا, انہوں نے مجھے مارا ہے, مجھے بہت زور کی چوٹ لگی ہے.
تم نے فریدا پہ ہاتھ اٹھایا, تمہارا ہاتھ اونجا ہے, کیا بکواس کر رہا ہے, کیا لگتی ہے تیری؟
دونوں کی شادی زیادہ دیر چھپ نہیں پاتی اور یہ راز سب پر عیاں ہو جاتا ہے. فریدا کے گھر والے اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں لیکن مدثر کی فیملی اسے قبول کر لیتی ہے.
جو چاہتوں کا ہو جہاں, تھوڑی سی دوری پہ تیرا مقدر ہے, تیری خوشی تیرا پیار ہوا. چاہے تو چاہے کیا, مانگے تو مانگے کیا, تو اے دل بے قرار.
اس دوران دونوں کے دو بچے ہو جاتے ہیں اور مدثر اچھے مستقبل کی چاہ میں انگلینڈ چلا جاتا ہے. ادھر پیسوں کی چکا چون فریدا کی آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے.
سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اچھی جگہ رہنا پڑتا ہے.
تمہیں دل کی بات کہہ دینی چاہیے.
مدثر پلیز, تمہارے لیے پوری دنیا کو ٹھوکر مار سکتی.
اب بہت دیر ہو چکی ہے.
انگلینڈ میں مدثر کے ساتھ رہنے والے حاجی صاحب اسے اپنی طلاق یافتہ بیٹی منزہ سے نکاح کرنے پر زور ڈالتے ہیں. مدثر مجبوراً پاکستان واپس آ جاتا ہے. وہ فریدا کو انگلینڈ میں پیش آنے والی تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود وہ مدثر کو دوبارہ انگلینڈ جانے پر مجبور کر دیتی ہے.
جاتے ہوئے بتلائے نہ, جاؤں تو جاؤں میں کہاں, تھوڑی سی دوری پہ تیرا مقدر ہے, تیری خوشی تیرا پیار ہوا. چاہے تو چاہے کیا, مانگے تو
اور آگے کیا ہوتا ہے, کہانی کون کون سے اہم موڑ لیتی ہے, یہ جاننے کے لیے آپ کو نجی ٹی وی سے پیش کی جانے والی نئی ڈراما سیریل دلے بے قرار دیکھنا پڑے گی.
میری بیوی نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے.
فریدہ تو ہے بیوقوف, اسے بناتے جاؤ بیوقوف بنتی جائے گی.
میں شادی سے خود انکار کر دیتا اگر میں مجبور نہ ہوتا.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خوشی تیرا پیار ہوا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے.
ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہر دم.
پاکستان میں 7:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکومت کی جانب سے پیناما لیکس کی تحقیقات کے لیے بھیجے گئے خط کے جواب میں افراد اور خاندانوں کے ناموں کی فراہمی اور طریقہ کار پر کسی قانون سازی کے بغیر کمیشن بنانے سے معذرت کر لی ہے. پیناما لیکس میں ناموں کے افشا ہونے کے بعد سے حکومتی اور حزب اختلاف کے ارکان ایک دوسرے کے خلاف الزامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے پاناما لیکس پر تحقیقات کے لیے حکومت کی طرف سے تجویز کردہ ضابطۂ کار کے تحت عدالتی کمیشن تشکیل دینے سے معذوری ظاہر کی ہے. چیف جسٹس نے جمعے کو ایک خط کے ذریعے وزارت قانون کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری قانون کا دائرہ کار بہت محدود ہے اور اس کے تحت بنایا جانے والا کمیشن بے اختیار ہوگا اور اس سے کوئی مفید مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا. خط میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے تحقیقات کے لیے تجویز کردہ ضابطۂ کار کے تحت کمیشن کو تحقیقات مکمل کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں. عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا کہ مجوزہ کمیشن بنانے یا نہ بنانے سے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جن افراد, خاندانوں, گروپس اور کمپنیوں کے خلاف تحقیقات کی جانی ہیں ان کی تعداد اور ان سے متعلقہ کوائف موجود ہوں. سپریم کورٹ کے خط میں کہا گیا کہ جب تک ایسی معلومات اور قواعد فراہم نہیں کیے جاتے اور کسی مناسب قانون سازی کے تحت کمیشن بنانے کے معاملے پر نظر ثانی کر کے اسے حل نہیں کر لیا جاتا, اس وقت تک حکومت کی درخواست کا جواب نہیں دیا جا سکتا. وزیر اعظم نواز شریف نے 22 اپریل کو قوم سے خطاب میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپوزیشن کے مطالبے کے مطابق پاناما پیپر سے متعلق حکومت پر لگے الزامات کے تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو ایک خط لکھ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے کمیشن کی تشکیل کے ساتھ ساتھ تحقیقات کے لیے ایک ضابطۂ کار بھی تجویز کیا گیا تھا جسے حزب مخالف کی جماعتوں نے مسترد کرتے ہوئے اپنے طور پر متفقہ ضابطۂ کار بنایا تھا. پاناما دستاویزات میں وزیر اعظم نواز شریف کے 3 بچوں کے نام سامنے آنے کے بعد حزب اختلاف, خصوصاً پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم نے اپنے اہل خانہ کی آف شور کمپنیوں کے ذریعے ٹیکس چوری کیا اور رقوم بیرون ملک منتقل کی. قومی وطن پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں کہا کہ انہیں عدالت عظمیٰ کی طرف سے اسی فیصلے کی توقع تھی اور اس سے حکومت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے.
لازمی بات ہے کہ حکومت کی پوزیشن تو تھوڑی سی اس سے ان کو دچا لگا ہے. یہ بھی ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ جب تک آپ اسپیشل لا نہیں بنائیں گے جیسے پچھلے اس میں تھا تو یہ سلسلہ وہ نہیں کر سکیں گے, اور پھر اتنی کنٹروورسی ملک میں بن گئی جس کی وجہ سے ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی اور آگے بڑھ سکے اور نہ اتنا ٹائم دے سکے, کیونکہ اس میں تو اور بھی لٹیگنٹس ہیں اور بھی ان کے کام ہیں, تو اس میں 3 ججز اگر یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتے تو تب بھی کافی وقت لگتا.
انہوں نے کہا کہ جب تک کمیشن بنانے پر قانون سازی نہیں کی جائے گی اور اپوزیشن کے ساتھ ضابطۂ کار پر اتفاق رائے نہیں ہو سکے گا, اس معاملے پر پیش رفت نہیں ہوگی. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے کہا کہ حکومت نے حزب اختلاف ہی کے مطالبے پر پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا, مگر اپوزیشن اس معاملے سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. کمیشن کی تشکیل کے لیے قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے کہا,
اگر اس خط کو بھی دیکھیں گے کہ اگر نئی قانون سازی کی ضرورت ہے یا پرانی قانون سازی سے ہی اگر بن سکتی ہیں چیزیں, تو یہ خط کو ہم جائزہ لینے کے بعد چیف جسٹس کے اس کے بعد اس کو رسپونڈ کریں گے ڈیٹیل میں.
گزشتہ روز وزیراعظم نواز شریف نے تاجکستان سے واپسی پر ہوائی جہاز میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے اور حقائق سامنے آئے، مگر ان کے بقول اپوزیشن اس معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں پاکستانی مصنوعات کی نمائش ہوئی ہے۔ دارالحکومت کابل میں ہونے والی اس نمائش کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینا ہے۔ واشنگٹن سے گل رخ کی رپورٹ۔
افغانستان کی وزارت تجارت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے سیاسی تعلقات دونوں ملکوں کی تجارت کے فروغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کابل میں پاکستانی مصنوعات کی نمائش ہوئی جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف مصنوعات کی فروغ بڑھی ہے، جبکہ رواں سال تجارت کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے۔
این چهارمین نمایش است که در افغانستان برگزار می گردد که تولیدات و خدمات پاکستانی را برای برادران افغان خود به نمایش می گذارد۔
افغانستان اور پاکستان ہر سال 20 لاکھ ڈالر کی تجارت کرتے ہیں۔ کابل میں پاکستان کے سفارت خانے میں تجارت سے متعلق اہلکار ابرار حسین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی مصنوعات کی نمائش ایسے وقت ہو رہی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی صورتحال کافی مدت سے ناخوشگوار رہی، جبکہ پاکستانی مصنوعات کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ افغانستان کے معاون وزیر برائے تجارت مزمل شنواری نے کہا ہے کہ اس نمائش میں پاکستان کی مختلف مصنوعات کے 40 سٹال لگائے گئے ہیں۔
ما کوشش میکنیم کہ ارتباط بین مردم ہر دو کشور، ارتباط بین تاجرای ہر دو کشور، سرمایہ گزاری ہر دو کشور کی سبب شوا کہ و یک راہ فراہم بسازا کہ روابط سیاسی ہم بہتر شوا۔
تاہم افغان چیمبر آف کامرس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ افغان چیمبر آف کامرس کے نائب سربراہ خان جان الکوزی نے کہا ہے کہ افغانستان کے بازاروں میں 45% مصنوعات پاکستان کی ہے۔
بمی خاطر این نمائشگاہ کے استن یک ریکلام است و دوم صحبت های استن کی درمیان تجارت صورت می گیرہ تا جن سے باکیفیت دی جو وارد شوا۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارتی ریاست مہاراشٹر میں این آئی اے کے عہدیداروں نے سن 2008 میں مالیگاؤں کے مقام پر ہونے والے بم دھماکوں میں نامزد 6 افراد کے خلاف الزامات واپس لے لیے ہیں، جن کا تعلق دائیں بازو کے ایک انتہا پسند ہندو گروپ سے تھا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکہ معاملے میں اب تک کے اپنے موقف کے برعکس قدم اٹھاتے ہوئے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر اور مزید 5 ملزموں کے خلاف الزامات واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ اس نے لیفٹیننٹ کرنل پروہی سمیت تمام 10 ملزموں پر سے مہاراشٹر کا انتہائی سخت قانون مکوکا ہٹا دیا۔ این آئی اے نے ممبئی کی ایک عدالت میں ضمنی فرد جرم داخل کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش کے دوران پرگیا سنگھ ٹھاکر اور 5 دیگر ملزموں کے خلاف پختہ ثبوت نہیں مل سکے۔ مالیگاؤں میں 29 ستمبر 2008 کو رمضان کے مہینے میں اس وقت 2 بم دھماکے ہوئے تھے جب لوگ نماز ادا کر کے واپس آ رہے تھے۔ ان دھماکوں میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ این آئی اے نے فرد جرم میں 10 افراد کو ملزم بنایا ہے، جن میں کرنل پروہت کا نام بھی شامل ہے۔ کرنل پروہت پر مجرمانہ سازش رچنے، ثبوت مٹانے اور قتل کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ این آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل شرد کمار نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر مکوکا ہٹایا گیا ہے۔ این آئی اے کے اس قدم سے حزب اختلاف کو حکومت کے خلاف بیان دینے کا موقع مل گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ حکومت ان مشتبہ ہندو دہشت گردوں کے معاملے میں نرمی سے کام لے رہی ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر دگوجے سنگھ نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ مرکزی حکومت مالیگاؤں بم دھماکہ کے ملزموں کو اس لیے بچانا چاہتی ہے کیونکہ ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہے۔ انہوں نے یہاں تک الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے کہا کہ این آئی اے اور سی بی آئی مرکز کے اشارے پر کام کرتے ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ بھگوا لوگوں کو بچایا جائے۔ اس پر این آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں قبل انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں حیرانی ہے کہ بغیر ثبوت کے کرنل پروہت کو اتنے دنوں سے جیل میں کیوں رکھا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کیس کو کمزور نہیں کیا گیا۔ جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ حکومت ایجنسیوں کی تحقیقات میں مداخلت نہیں کرتی۔ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کے بھائی نے کہا کہ اسے خوشی ہے کہ پرگیا کے خلاف الزامات واپس لے لیے گئے، جیل میں اس کی صحت پر غلط اثر پڑ رہا تھا۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ سب سے پہلے اس کی جانچ ممبئی انسداد دہشت گردی دستہ کے جوائنٹ کمشنر ہیمنت کرکرے نے کی تھی اور انہوں نے ہی اس معاملے میں ہندو دہشت گردی کا انکشاف کیا تھا۔ 26/11 کے ممبئی حملوں کے دوران وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ معاملہ این آئی اے کے ہاتھ میں آیا۔ این آئی اے سے وابستہ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر روہنی سالیان نے جون 2015 میں ایک بیان میں کہا تھا کہ این آئی اے نے اسے کہا ہے کہ وہ ہندو انتہا پسندوں کے معاملے میں نرمی اختیار کرے۔ اس بیان پر کافی تنازع پیدا ہوا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
عراق کو انتہائی تشدد اور وحشت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بغداد یونیورسٹی کے طالب علم صرف جنگ کو جانتے ہیں، لیکن وائس آف امریکہ کی شیرون بین نے کیمپس کے دورے کے دوران معلوم کیا کہ طالب علم اپنے مستقبل، دوستوں اور فیس بک کے ساتھ ساتھ محبت پر اپنی توجہ مرتکز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات بہجت جیلانی سے۔
امریکہ کے فوجیوں نے 2003 میں جب عراق پر دھاوا بولا تو ان میں سے بیشتر طالب علم بچے تھے۔ اس وقت سے انہوں نے اپنی زندگیوں میں تشدد کے واقعات، فرقہ وارانہ بم حملے اور اب داعش کی وحشیانہ کاروائیاں ہی دیکھی ہیں۔ مکینیکل انجینئرنگ کے طالب علم حامد موافق کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ کوئی داعش میں شامل کیسے ہو سکتا ہے۔ حامد موافق کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے انہیں معاوضہ دیا جاتا ہو، لیکن ذاتی طور پر مجھے علم نہیں کہ کوئی دوسرے لوگوں کی جان کیوں لے گا یا پھر خود کو دھماکے سے کیوں اڑا دے گا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر حکومت اس بات کا جواب جانتی ہو تو وہ اس بارے میں اقدامات ضرور اٹھائے۔ مشرقی بغداد میں ایک پسماندہ علاقے میں بم کا شدید دھماکہ ہوا جبکہ طالب علم اپنے امتحان دے رہے تھے۔ کسی نے کوئی حرکت نہیں کی، ان کے سامنے سوچ بچار کے لیے اور بھی کئی باتیں ہیں۔ مسلح چوکیوں اور کیمپس کے باہر دھماکوں کے اثرات کو روکنے کے لیے بنی دیواروں کے باوجود طالب علم یہ کہتے ہیں کہ بغداد میں زندگی کسی بھی دوسرے شہر ہی کی طرح ہے۔ وہ ریستورانوں میں، چائے خانوں میں اور مالز پر جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے جلتے ہیں اور اپنے سیل ٹیلی فونز پر لمبی لمبی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کی ایک اور طالبہ ساجدہ زندگی کو جنگ کے مقابلے میں بہت اہم سمجھتی ہیں۔ ساجدہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ جنگ جاری ہے لیکن ہم معمول کے مطابق زندگی تو گزار ہی سکتے ہیں، جیسے ہم باہر گھومنے نکل سکتے ہیں، زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں، ہم محبت کی کہانیاں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ جنگ جاری ہے لیکن محبت تو موجود ہے، ہم زندگی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جنگ کے بارے میں بھول جانا چاہتے ہیں۔ عراقی افراد کی اکثریت ان سے شاید اتفاق بھی کرے اگر وہ ایسا کر سکے۔ بیچ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ چین سائبر سیکیورٹی کے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ رپورٹ کی تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی۔
چین اور امریکہ کے درمیان ستمبر میں اینٹی ہیکنگ کے معاہدے کے بعد سے پہلی ملاقات میں بدھ کے روز امریکی اور چینی عہدیداروں کے ایک گروپ نے ریاستی رویے کے بین الاقوامی اقدار سے متعلق اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکانگ کے الفاظ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریقوں نے سائبر سپیس میں ریاستی عمل کے بین الاقوامی اقدار سے متعلق امور پر مثبت، گہرے اور تعمیری مذاکرات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شعبے میں بین الاقوامی قانون اور اعتماد سازی کے اقدامات بھی زیر بحث آئے۔ دونوں فریق آئندہ 6 مہینوں میں دوسرے مرحلے کی ملاقات پر رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے ان مذاکرات سے متعلق کچھ تفصیلات بتائیں، لیکن چین کے سائبر عزائم سے متعلق کچھ کہنے سے گریز کیا۔ ترجمان ایلزبتھ تھیوڈور نے کہا کہ چینی حکام کے ساتھ ملاقات ایک اچھا اشارہ ہے کہ ہم رابطے میں ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برازیل کی عبوری صدر مشل تیمر نے جمعے کے روز اس عزم کے ساتھ نئی انتظامیہ کی بنیاد رکھی کہ وہ ملک کو واپس اسی ڈگر پر لائیں گے جہاں وہ صدر جیلما روزیف کی معطلی سے قبل تھا۔ صدر جیلما روزیف کو بجٹ کے قوانین توڑنے کے الزام میں جمعرات کے روز معطل کر دیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جمعرات کی رات دارالحکومت کی سڑکوں پر صدر دلما روسیف کے ہزاروں حامیوں نے مظاہرہ کیا۔ ان مظاہرین میں شامل ایک شخص وکٹر ریس کے الفاظ، یہ سیول کو ہے، آج سرمایہ داری نظام کو بندوقوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی فوج کی، آج جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ایک جمہور مخالف عدالت، اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ عبوری صدر مسٹر تیمر، جو صدر روسیف کے حامی تھے، اب سیاسی حریف بن گئے ہیں۔ ان کی ٹیم کے لیے سب سے کٹھن کام ملک کو ایک بہت بڑے معاشی بحران سے نکالنا اور پینشن کے نظام میں اصلاحات کرنا ہے۔ ان کے الفاظ، برازیل کے عوام کے لیے میرا پہلا لفظ بھروسہ ہے، بھروسہ ان روایات پر جو ہمارے عوام کا کردار تشکیل دیتی ہیں، جو ہماری جمہوریت کی قوت حیات ہیں، اور اپنے ملک کی معیشت کی بحالی پر بھروسہ۔ مسٹر تیمر کی نئی حکومت کو اپنے خطے کی جانب سے بھی اس سیاسی عمل پر تنقید کا سامنا ہے جس کے بعد وہ اقتدار میں آئی ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے الفاظ، اور برازیل ان جانبدار اور ناجائز حربوں کو تسلیم نہیں کرتا اور انہیں مسترد کرتا ہے جو برازیل کی اس عظیم خاتون اور عظیم لاطینی امریکی رہنما کے خلاف کیے گئے، اور وہ خاتون دلما روزیف ہیں۔ مسٹر تیمر کو اس زیکا وائرس کا سبب بننے والے مچھروں سے بھی نمٹنا ہے، جو کہ برازیل کے لیے ایک ایسے وقت میں بڑا مسئلہ ہے جب ریو ڈی جنیرو کو اولمپکس کی میزبانی سے قبل صاف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ آیا اگست میں ہونے والی اولمپکس میں دلما روزیف کو کردار ادا کریں گی یا نہیں، اور اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا مواخذے کی یہ سماعت ان کی سیاسی کریئر کو مستقل طور پر تو ختم نہیں کر دے گی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوگنڈا کی صدارتی حلف برداری کی تقریب میں امریکہ، کینیڈا اور یورپی وفود نے سوڈانی صدر عمر البشیر کی تقریب میں موجودگی پر خاموش احتجاج کیا۔ عالمی عدالت نے عمر البشیر کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ایلسپتھ ٹروڈو نے کہا،
We believe that walking out in protest is an appropriate reaction to a head of state mocking efforts to ensure accountability۔
ایلسپتھ ٹروڈو کہہ رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں احتجاجن تقریب سے واک آؤٹ کرنا ایک سربراہ حکومت کے خلاف مناسب رد عمل ہے جو اس احتجاب کا مذاق اڑا رہا ہے جو اس کے خلاف نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے سلسلے میں کیا گیا۔ ایلسپتھ ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو صدر یوبری موسیوینی کے اس بیان پر بھی تشویش ہے جس میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی تحقیر کی گئی ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پچھلے برس برما میں جمہوری سطح پر غیر معمولی طور پر پیش رفت ہوئی ہے۔ نومبر سن 2015 میں ملک گیر پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے، اور مارچ سن 2016 میں جمہوری طور پر منتخب سیویلین زیر قیادت حکومت قائم ہو گئی، لیکن اب بھی بہت سے اہم مسائل باقی ہیں۔ ان میں سب سے اہم آزادی تقریر اور اجتماع پر پابندی کا مسئلہ ہے۔ اقلیتی نسلی علاقوں میں اور روہنگیا آبادیوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ نئی حکومت نے اپنے اقدامات اور بیانات کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ 7 اپریل کو آنگ سان سوچی نے اعلان کیا تھا کہ نئی حکومت سیاسی قیدیوں کو رہا کر دے گی۔ 8 اپریل کو تھارا ودی ٹاؤن شپ عدالت نے ان 69 طلباء اور سرگرم کارکنوں کے کیسز کو ختم کر دیا جن پر سیاسی الزامات تھے۔ سر ٹن شاہ نے 17 اپریل کو مزید 63 سیاسی قیدیوں کو عام معافی دی۔ پچھلے سال نسلی اقلیتوں والے سرحدی علاقوں میں غیر فعال فوجیوں اور شہری آبادیوں کے درمیان پرتشدد زیادتیوں کے واقعات میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ سابقہ حکومت نے 15 اکتوبر 2015 کو 8 نسلی مسلح گروپوں کے ساتھ ملک کی سطح پر جنگ بندی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ تاہم کاچن، شان، کارین اور راکھین ریاستوں میں فوج اور نسلی مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ راکھین ریاست میں روہنگیا اقلیتی برادری آباد ہے اور یہ آبادی اب تک بے وطن ہے اور اس پر ملک میں آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی عائد ہے۔ روہنگیا افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے گاؤں جانے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کریں اور وہاں جا کر مہمانوں کی فہرست میں اپنا نام درج کرائیں۔ سابقہ حکومت نے تقریباً 25,000 روہنگیا کو ان کے آبائی دیہاتوں میں آباد کرنے کی ایک خاموش کوشش کی تھی۔ نئی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ نئے قائم شدہ قومی امن و مصالحت کے مرکز کے مینڈیٹ میں راکھین ریاست کے مسائل کا حل بھی شامل ہے۔ امریکہ آفاقی حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور اس کے حصول کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیتوں کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہو۔ انسانی حقوق کے معاملے میں ہمارے ملک سمیت ہر ملک میں بہتری کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ تاریخی تبدیلیاں لانے والی اصلاحات کے سلسلے میں ہم برما کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کے بیورو کے نائب وزیر ٹام میلینوویسکی کہتے ہیں کہ برما میں نئی منتخب حکومت نے سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس ملک کے قوانین اور آئین میں اصلاحات لانے کے لیے ہر ممکن امداد کریں گے تاکہ نسلی اقلیتوں کے ساتھ امن قائم ہو اور راکھین ریاست میں انسانی حقوق اور انسانی چیلنجوں جیسے مسائل کو حل کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
Welcome to the Back to School show for Mom TV. I'm Jessica McKedden, and I'm so glad that all of you live viewers are joining tonight.
یہ ہے جیسیکا میکفیڈن، تین کم عمر بچوں کی انتہائی مصروف ماں اور ایک کامیاب اور مشہور ممی بلاگر۔
But there is one area where I believe it's really important for us to invest a couple extra dollars so that we can look our best.
Mother, I found it a fabulous way to express myself.
جیسیکا واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے والدین کی دلچسپی کے موضوعات اور علاقے کی تفریحی سرگرمیوں پر بلاگ لکھتی ہیں۔
میں نے 2008 میں اس وقت بلاگ لکھنا شروع کیا جب میرے بچے چھوٹے تھے، جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے کھیل کود، تفریح اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کیسے مواقع موجود تھے۔ تو آن لائن ایسی کوئی بھی معلومات دستیاب نہیں تھیں جو مجھے چاہیے تھیں، لہٰذا میں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی ویب سائٹ شروع کی جائے جو میری کمیونٹی کی خواتین، میری دوستوں اور دیگر ماؤں کے لیے کارآمد ثابت ہو، لہٰذا میں نے بلاگ لکھنا شروع کیا۔
And you've got some options for us out there.
That's right. Even if it's hard to see the stars. And I'm here today to talk to you.
جیسیکا اپیرنٹ ان امریکہ اور اپیرنٹ ان سلور اسپرنگ کے ناموں سے ویب سائٹس چلاتی ہیں اور ایک فری لانس رائٹر بھی ہیں۔
So this is my most popular one. It just gives you a bunch of ideas so that
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والوں کے لیے طنز و مزاح سے بھرپور بلاگز لکھیں۔
I for one am feeling great. The kids are having a great year and I am feeling more relaxed and more effective than ever. I just got back from the Blogalicious conference.
ان کی ویب سائٹس پر والدین نئی جگہوں، فیشن، سیر و تفریح، نت نئے کھانوں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں دلچسپ مضامین پڑھ سکتے ہیں۔
I think parenting is the most popular.
میرے تمام بلاگز میں بچوں کی تربیت کا موضوع بہت مقبول ہے۔ جب آپ حقیقی زندگی سے متعلق وسائل کی بات کرتے ہیں جو والدین کے لیے دستیاب ہوں، اس بلاگ میں مختلف عمروں کے بچوں سے متعلق معلومات اور سرگرمیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیر و تفریح کا موضوع بھی بہت پسند کیا جاتا ہے جس میں بچوں کی دلچسپی کے مقامات سے متعلق معلومات ہوتی ہیں۔
ان کے بلاگز صرف مقامی کمیونٹی میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر بھی بے حد مقبول ہیں، اور اب تو یہ جیسیکا کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں۔
The plane, the farm,
بہت سی کمپنیاں ان کی ویب سائٹس پر اپنے اشتہارات دینے لگی ہیں اور کچھ تو جیسیکا کو اپنی پروڈکٹس کے بارے میں مضامین لکھنے اور ویڈیو بنانے کا معاوضہ بھی دے رہی ہیں. جیسیکا کے بلاگز کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں مصروف ماؤں کو اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے. بیشتر ماؤں کی طرح جیسیکا بھی گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ان تجربات کو بلاگ کی شکل میں دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تاکہ ان کا فائدہ آگے پہنچے.
یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بہت مقبول ہیں, لوگ انہیں پڑھتے ہیں, لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ میرے بلاگ پڑھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پڑھ کر ہنسیں یا انہیں کچھ نیا کرنے کو ملے. یہ دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں.
امریکہ بھر میں جیسیکا کی طرح ایسی بہت سی مائیں ہیں جو آن لائن پروفیشنل بلاگر ہیں. انٹرنیٹ کی یہی خاصیت ہے کہ آپ آسانی سے گھر بیٹھے فل ٹائم یا پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں, خاص طور پر جب بچوں کو اور گھر کو آپ کی ضرورت ہو.
آن لائن کیریئر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی خاندانی ضروریات کے مطابق کم یا زیادہ کام کر سکتے ہیں. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں زیادہ کام نہیں کرتی تھی, لیکن اب میں زیادہ کام کر سکتی ہوں.
بلاگنگ کا یہ فائدہ جیسیکا جیسی خواتین کے گھر اور بچوں کو تو ہوتا ہی ہے, دوسرا فائدہ معاشرے کا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بہت سی خواتین گھر بیٹھے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا سکتی ہیں اور دوسرے والدین کی زندگی بھی کچھ آسان بنا سکتی ہیں.
My name is Jessica McFadden. I write at A Parent in America.
نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امریکہ کی ٹیکسس یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسا جین دریافت کیا ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اس کا تعلق قانون شکنی کے رجحان سے ہے. جن افراد میں یہ جین موجود ہوتا ہے وہ جرائم کی طرف میلان رکھتے ہیں اور موقع ملنے پر وہ اس تاریک دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. اس سائنسی تحقیق سے منسلک ڈاکٹر جے سی بیرنس نے جرائم سے متعلق ایک جریدے کریمنالوجی میں شائع ہونے والی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کوئی واحد جین انسان کو جرائم کی جانب راغب نہیں کرتا, بلکہ انسانی سوچ اور رویے سے متعلق کئی جین مل کر اسے ایک امن پسند شہری سے مجرم بنا دیتے ہیں. ڈاکٹر بیرنس کا کہنا ہے کہ جرائم کی جانب راغب کرنے والے جین سینکڑوں طرح کے ہیں. یہ جین انسانی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ممکن ہے کہ ایسے افراد عمر بھر کوئی جرم نہ کریں, لیکن ان کا ذہن زیادہ تر منفی پہلوؤں کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور جہاں کہیں انہیں موقع ملتا ہے وہ جرم کرنے سے نہیں چوکتے, چاہے اس کا امکان 1% ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جرم صرف اپنی جینیاتی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کر بیٹھتے ہیں. ٹیکسس یونیورسٹی کے ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے 3 گروپ بنائے. پہلے گروپ میں ایسے افراد کو شامل کیا گیا جو پیشہ ور مجرم تھے اور جن کی پوری زندگی جرائم میں گزری تھی. دوسرے گروپ میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نوجوانی میں جرائم کیے تھے, جبکہ تیسرا گروپ ایسے افراد پر مشتمل تھا جو پرامن شہری تھے اور ہمیشہ قانون کا احترام کرتے تھے. تحقیق میں شامل 4,000 افراد کی زندگیوں سے متعلق معلومات کے تجزیے سے ماہرین کو پتا چلا کہ باقاعدگی سے جرائم کرنے والوں کا طرز عمل ان لوگوں سے قطعی مختلف تھا جنہوں نے اپنی نوعمری کے زمانے میں اکا دکا جرم کیے تھے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے اکا دکا جرم اتفاقیہ جرائم کے زمرے میں آتے ہیں جو فوری اشتعال یا اپنے دوستوں کے دباؤ کے تحت کیے جاتے ہیں, جبکہ عادی مجرم اپنا ہر جرم خوب سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کے تحت کرتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایسے افراد جن کے جین میں قانون شکنی کی جانب رغبت موجود ہو جب جیل پہنچتے ہیں تو وہاں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ میل ملاپ سے ان کے اس فطری میلان کو مزید جلا ملتی ہے اور رہائی کے بعد وہ بڑے مجرم بن کر باہر نکلتے ہیں. جیل اور سزائیں ایسے افراد کی اصلاح نہیں کر سکتی. اس کے لیے دیگر نفسیاتی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک صبر آزما اور طویل عمل ہے, اور اس کے بعد بھی ممکن ہے آپ اپنی توقع کے نتائج حاصل نہ کر سکیں. انجم ہیرلڈ گل, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر کیتھ ہونز. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی, جسے پیش کرتی ہیں آپ کے لیے یاسمین جمیل, پروڈیوسر ہوں گی گل رخ اور انجینئر تین بون. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اب اگلا نیوز شو آپ کے لیے سعدیہ اسد پیش کریں گی. اللہ حافظ.